الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما سورہ لقمان کی ایک آیت ابھی تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام, کہ اگر اس دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کی قلمیں بنا لی جائیں. اب دنیا میں کتنے درخت ہوں گے؟ لاکھوں کروڑوں. مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک درخت کی ایک قلم بنائی جائے, بلکہ ایک درخت سے جو ایک نارمل قلم کا سائز ہوتا ہے ویسی قلم بنائی جائے. تو اب ہر ایک درخت سے ہزاروں قلمیں بن سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کروڑوں درخت دنیا کے اندر. بہرحال چاہے ایک درخت سے ایک قلم بنائی جائے کہ ایک درخت سے ہزاروں قلمیں بنائی جائیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جتنے درخت ہیں زمین میں ان سب کی قلمیں بنا دی جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, اور سمندر ہو ان سمندروں کو بطور سیاہی کے استعمال کیا جائے, ان قلموں کی انک کے طور پر ان سمندروں, اس دنیا کے سمندروں کو استعمال کیا جائے, اور پھر وہ جب ایک سمندر ختم ہو جائے تو اس طریقے کے سات سمندر اور لے آئے جائیں. ما نفذت کلمات اللہ, اور ان قلموں سے ان سیاہی کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھنی شروع کی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی, مگر یہ سیاہی ختم ہو جائے گی, یہ قلمیں ٹوٹ جائیں گی. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہیں, بہت زیادہ طاقت والے ہیں اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم, کہ تمہاری تخلیق کرنا, یہ جو تم ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ہو اول سے لے کر کے آخر تک, تمہاری تخلیق کرنا اور اس کے بعد تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ سے تمہیں اٹھانا, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہے. الا کنفس واحدتن, جیسے کہ کسی ایک نفس کو اٹھانا, ایک نفس کو تخلیق کرنا, اس کو موت دینا اور اس کو دوبارہ سے اٹھا لینا. اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے کروڑوں اربوں نفوس کا معاملہ اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ کسی ایک نفس کو اٹھانا, ایک نفس کو تخلیق کرنا. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہیں کیا, اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں, کتنے بڑے ہیں. یہاں صرف اللہ تعالیٰ کی باتوں کی بات ہو رہی ہے, اور ایک مثال دے کر کے جو کہ ہم اپنی سمجھ اور علم کے مطابق جس کو سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے دنیا کے سمندروں کو دیکھا ہے, کچھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سمندر کتنا وسیع ہوتا ہے, کتنا گہرا ہوتا ہے, کتنی ٹھاٹے مارتی ہوئی اس کی موجیں ہوتی ہیں, کتنا اس کے اندر پاور ہوتی ہے کہ اگر وہ سونامی کی شکل میں کسی بستی کے اوپر آ جائے کچھ نہیں چھوڑتا پیچھے, کتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے. پھر ہم نے اس دنیا کے درختوں کو دیکھا ہے, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے درختوں کی مثال دے کر کے ہمیں کچھ اندازہ دینے کی کوشش کری, ورنہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو سات سمندر ہے نا, سات سمندر تو کیا, اگر ستر ہزار سمندر بھی ملا دیے جائیں, ستر ہزار سمندروں کو بھی اگر سیاہی کے طور پہ استعمال کیا جائے, اللہ تعالی کی باتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی. تو سات کا حصہ تو اصل میں ہماری سمجھ کے حساب سے خالی ہے, ستر ہزار بھی آ جائیں, کیونکہ جو کچھ بھی ہے, جتنے بھی درخت ہیں, جتنے بھی سمندر ہیں, جتنے بھی نفوس ہیں, یہ سارے کے سارے متناہی ہیں, سب کچھ لمیٹڈ ہے. اس کی کتنی تعداد بنا لو, بہرحال اس کی ایک لمٹ ہے, اور اللہ تعالی لا متناہی ہے, اللہ تعالی کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اللہ تعالی کی عظمت. پچھلے دنوں کچھ طالبات نے تقدیر کے موضوع کے اوپر کچھ سوال کیے کہ یہ تقدیر کیا چیز ہے, اور احادیث کے اندر جو یہ آتا ہے کہ جی تقدیر بدل نہیں سکتی, اس طرح کے موضوعات بھی آتے ہیں کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے, ہر انسان کا لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے, اس کا کیا بنے گا, اور تقدیر بدل نہیں دی جا سکتی, جبکہ دوسری احادیث ہی موجود ہیں جن کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. انسان کا رزق لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے, اور صرف برکت نہیں بڑھا بھی دیا جاتا ہے, اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کا رزق گھٹا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ وَيَا كَ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِهِ, جو بھی اس آیت کے الفاظ ہیں, تو ہم اس کی معیشت کو غن کا کر دیتے ہیں, تنگ کر دیتے ہیں اس کی معیشت کو. تو یہ جو رزق کا کانسیپٹ ہے کہ تقدیر کے اندر رزق لکھا ہوا ہے, جتنا انسان کا لکھا ہوا ہے اس کو وہ مل کر رہے گا, اس سے نہ بڑھ سکتا ہے نہ اس سے کم ہو سکتا ہے. تو پھر نیکی کرنے سے رزق کا بڑھ جانا اور گناہ کرنے سے رزق کا تنگ ہو جانا, کھٹ جانا, عمر کا بڑھ جانا, عمر کا تنگ ہو جانا, گھٹ جانا. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما. ماں باپ اپنی اولاد کی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں اس کو دراز عمر عطا فرما. تو دعا کیوں کرتے ہیں اگر عمر ایک ایسی چیز ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے, جو تبدیل نہیں ہو سکتی؟ تو پھر ان سب چیزوں میں دعاؤں کا اور اعمال کا کیا عمل دخل ہے؟ پھر جب رزق, جب تقدیر چینج نہیں ہو سکتی, تو پھر ان سب چیزوں کا عمل دخل کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا, برے اعمال سے بچنا, اور دعائیں کرنا وغیرہ. تو اس کو پھر طالبات کو سمجھایا کہ تقدیر کا جب تذکرہ آتا ہے, احادیث کے اندر آتا ہے, تو یہ تقدیر جو ہے وہ دراصل دو چیزوں کا نام ہے, اس کے درجات ہوتے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ جو کہ تقدیر معلق کہلاتا ہے, سسپینڈڈ تقدیر. سسپینڈڈ کا مطلب کیا؟ جب آپ کسی چیز کو لٹکاتے ہیں, سسپینڈ کرتے ہیں, تو وہ چیز جو سسپینڈڈ ہوتی ہے, لٹکی ہوئی ہوتی ہے, وہ اس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے جس سے وہ لٹکی ہوئی ہے. جیسے اگر آپ کسی ایپل کو لٹکا دیں رسی سے باندھ کر کے, تو اب وہ ایپل سسپینڈڈ کہلائے گا, اور وہ ایپل جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا اس رسی کے اوپر کہ جس سے وہ لٹکا ہوا ہے. اگر اس رسی کو آپ کھینچ دیں تو وہ سیب اوپر چلا جائے گا, اگر اس رسی کو آپ لوز کر دیں تو سیب نیچے آ جائے گا, اگر آپ اس رسی کو کاٹ دیں تو وہ سیب گر پڑے گا, رائٹ? تو یہ کیا کہلائے گا کہ یہ سیب جو ہے وہ معلق ہے, وہ سسپینڈڈ ہے, لیکن سسپینڈڈ اپون واٹ? اس رسی کے اوپر سسپینڈڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو تقدیر کا ایک درجہ جو ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. یہ وہ تقدیر ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے معاملات لکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو معاملات لکھے ہوئے ہیں یہ ڈپینڈنٹ معاملات ہیں, یہ ہمارے اعمال کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, ہماری نیکی کے اوپر, ہماری برائی کے اوپر, ہماری دعا کے اوپر, یہ ڈپینڈ کرتے ہیں. جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس سسپینڈڈ تقدیر کے اندر معاملات کو چینج کر دیا جاتا ہے، عمر کو بڑھا دیا جاتا ہے، پہلے کچھ لکھی ہوئی تھی پھر کچھ ہو جاتی ہے، نیک اعمال کرتا ہے بڑھا دیا جاتا ہے رزق کو، عمر کو بڑھا دیا جاتا ہے، برائی کرتا ہے گھٹا دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو تقدیر ہے یہ ہے تقدیر معلق، ٹھیک ہے؟ تو حدیث مبارکہ کے اندر جہاں کہیں بھی ایسے معاملات آتے ہیں نا کہ دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، ایسے کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، رزق گھٹ جاتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے، عمر گھٹ جاتی ہے، سمجھ لیں کہ وہاں پر تقدیر معلق کی بات ہو رہی ہے. لیکن تقدیر کا ایک دوسرا درجہ بھی ہے، اور وہ درجہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم. تقدیر مبرم، یہ جو تقدیر مبرم ہے نا یہ تبدیل نہیں ہوتی، یہ تبدیل نہیں ہوتی. اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لکھا ہوا، لیکن یہ لکھا ہوا لفظ یہ اردو زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے کتبہ، لیکن کتبہ کا مطلب جو ہوتا ہے یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا تو ایک مفہوم ہے لکھا ہوا، کتبہ علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے. نہیں، تمہارے اوپر لکھ نہیں دیے گئے روزے، بلکہ روزے تمہارے لیے مقرر کر دیے گئے، تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے. اسی طریقے سے قصاص کے بارے میں آتا ہے کہ قصاص کو جو ہے وہ کتبہ علیکم القصاص، قصاص، ٹھیک ہے؟ تو قصاص لکھ نہیں دیا گیا، بلکہ یہ معین کر دیا گیا، مقرر کر دیا گیا کہ بھئی ایسے معاملے کے اندر تمہارے ساتھ تمہیں ایسا کرنا ہوگا، قصاص کا معاملہ کرنا ہوگا. تو اردو زبان کے اندر جو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں لکھ دیا گیا، اور ایک قلم کا لفظ بھی آتا ہے تو قلم کا لفظ سن کر کے ہمارے ذہن میں یہی والا قلم آتا ہے اور اسی طریقے سے لکھا ہوا آتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے معین کیا ہوا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان کری ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا تھا نا، کتبہ، مقرر کر دینے کا کام، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف دو مخلوقات تھیں، ایک تھا اللہ تعالیٰ کا عرش، اور دوسرا وہ عرش قائم کس چیز پر تھا؟ پانی کے اوپر قائم تھا. تو پانی کی بھی تخلیق ہو چکی تھی، عرش کی تخلیق بھی ہو چکی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کو جو معین کر دیا تھا، تو یہ عرش میں کسی فارم کے اندر یہ چیز سیو ہو گئی تھی. اب جس بھی فارم میں سیو ہوئی ہو، کوئی لکھی پڑی شکل میں سیو نہ ہوئی ہو، کسی بھی فارم میں سیو ہوئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو تقدیر، اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم. اور یہ جو تقدیر مبرم ہے نا، یہ تقدیر مبرم اصل میں ہے کیا؟ یہ ہے اللہ تعالی کا علم، اللہ تعالیٰ کا علم، جس کو علم ازلی کہتے ہیں، ہمیشہ سے جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کا آگے فارم کرنے کا ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، جو کچھ آگے ہوگا. یہ جو تقدیر ہے نا، اس تقدیر کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان کے سات فنڈامنٹلز میں سے ایک ہے. سیون ٹینٹس آف دا فیتھ کے اندر یہ ایک ہے. جب آپ توبہ کی کلمات پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. جو کچھ خیر ہے اور جو کچھ شر ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. طرف سے ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالی کو معلوم ہے کیا چیز ہونے والی ہے، کسی کے ساتھ خیر ہونے والی ہے، کسی کے ساتھ شر ہونے والی ہے، یہ اللہ تعالی کے علم میں ہے سب کچھ. اس کے اوپر اگر ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے، سیون ٹیننٹس آف فیتھ میں سے سیونتھ کے اوپر ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے، سکس کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں گے، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. حتیٰ کہ ایک تابعی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، یہی سوال پوچھنے کے لیے کہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. سب نے ایک ہی جواب دیا کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دو، لیکن اگر تقدیر پر ایمان نہیں لے کر کے آؤ گے تمہیں کوئی چیز جہنم سے نہیں بچا سکتی، تمہیں کوئی چیز جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ نمازیں پڑھ لو، صدقے کر لو، عمرے کر لو، حج کر لو، غریبوں کی مدد کر لو، کھانے کھلا لو، کچھ کر لو، تم اگر تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ پری ڈیٹرمنیشن آف فیتھ، اس کو ہم انگریزی میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، جیسے پچھلی بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے پچھلے چند ہفتوں میں، کہ قرآن کے بارے میں انگریز کہتے ہیں، جب وہ انگریز قرآن سے انگیج ہوتے ہیں نا، تو انگیج ہونے کے بعد ان کو کچھ اور باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ہم تو ڈس انگیج جا کر کے باتیں سمجھنا چاہتے ہیں نا، ہم انگیج نہیں ہونا چاہتے۔ انگیج ہوتے ہیں تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ پچھلے دنوں یوتھ کی ایک کلاس تھی، اس میں بات ہو رہی تھی کہ بھائی اگر آپ کوئی اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اکاؤنٹنگ جو آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر شروع میں تو آپ پلس مائنس ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑے سے اکاؤنٹنگ کے پرنسپلس پڑھ لیتے ہیں شروع میں، بہت ہی کنڈر گارڈن لیول کے، ایلیمنٹری اکاؤنٹنگ جس کو کہتے ہیں۔ پھر آپ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ایڈوانس لیول کی اکاؤنٹنگ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ بن گئے ایک بڑے اچھے اکاؤنٹنٹ۔ آپ کہیں جا رہے تھے سڑک کے اوپر، اور سڑک پہ آپ کو کسی نے روک کر کے پوچھا، بھائی صاحب ذرا مجھے ان دو نمبروں کو پلس کرنے کا طریقہ سمجھا دو، یا اکاؤنٹنگ کا مجھے یاد نہیں ہے، میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، رائٹ، تو کوئی ایسا بالکل ہی بیسک قسم کا سوال آپ سے کیا اکاؤنٹنگ کا، تو آپ کیا کریں گے، سڑک پہ چلتے ہوئے اس کو بتا دیں گے، بھائی ان دو نمبروں کو ایڈ کرنے کا یہ طریقہ، یہ اس کا رزلٹ ہے۔ لیکن اگر وہ سڑک پہ آپ کو روک کر کے کہ بھائی صاحب کوئی مشکل سا ٹرم بتائیں، جی لیجر بنانے کا طریقہ بتا دو، رائٹ، لیجر بنانے کا مجھے طریقہ سکھا دو، ٹھیک ہے، بیلنس شیٹ بنانے کا طریقہ سکھا دو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے، چلو جی کھڑے ہو جاؤ میں ابھی سکھاتا ہوں تمہیں۔ آپ سکھائیں گے اس کو؟ نہیں سکھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا، آپ اس کو کہیں گے کہ بھیا میرے پاس بعد میں آنا، میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ اکاؤنٹنگ پڑھنے کے لیے تمہیں کیا پروسیس استعمال کرنا چاہیے، تمہیں کسی اکاؤنٹنگ اسکول میں ایڈمیشن لینا چاہیے، کسی اکاؤنٹنٹ صاحب کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ تمہیں وقت لگانا پڑے گا، انگیج ہونا پڑے گا، پھر تمہیں آہستہ آہستہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، پھر تمہیں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہ والا مسئلہ سمجھ میں آئے گا، لیجر کیسے بنایا جاتا ہے، بیلنس شیٹ کیسے بنائی جاتی ہے، ایسے تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹنٹ کو اس کا جواب معلوم نہیں ہے، اکاؤنٹنٹ کو معلوم ہے اس کا جواب، لیکن وہ آپ کو دیکھ کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ یہ سوال ابھی سڑک کے اوپر مجھ سے سمجھ لیں۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ انگیج ہونا پڑے گا۔ انگیج ہوئے بغیر آپ کو یہ مسئلے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اسی کو دین کی لینگویج میں صحبت کہتے ہیں، اسی کو دین کی لینگویج صحبت کہتے ہیں۔ یہ ایمان جو ہے نا، ایمان بالقدر، یہ تو آخری چیز ہے، ساتواں ٹیننٹ ہے یہ قدر کا، ایمان کا یہ ساتواں ٹیننٹ جو ہے وہ شروع میں سمجھ میں آ جائے گا، انگیج ہوئے بغیر، انگیج ہوئے بغیر تو تیسرا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا شاید، ساتواں کیسے سمجھ میں آئے گا۔ تو دنیا کے اندر نا ہم جس معاملے کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم انگیج ہوتے ہیں، اس کے ایکسپرٹ کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، ہم وقت لگاتے ہیں اور ہم اپنی سیریسنیس دکھاتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں ہم کتنے کتنے سنسیئر ہیں اس معاملے کے اندر۔ جتنا ہم سنسیئرٹی دکھاتے ہیں آگے سے ٹیچر جو ہے وہ اتنا ہی ریسپریکیٹ کرتا ہے، پھر کہیں جا کر کے ہمیں مسئلے سمجھ میں آتے ہیں۔ دین میں ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، وہ پھر دوسرے ریزن آ جاتے ہیں بیچ کے اندر، رکاوٹیں بن جاتی ہیں، پھر وہ ایک سے ایک، پھر کیونکہ اس طرف شیطان بھی ہوتا ہے نا، اکاؤنٹنٹ میں پیچھے شیطان نہیں ہوتا، وہ نہیں روک رہا ہوتا کہ یہ اکاؤنٹنٹ کی پرنسپلس کو سمجھنے کے لیے، اگر تم نے سمجھ لیے تو تمہاری آخرت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تو شیطان وہاں پہ زیادہ رول پلے نہیں کرتا، کرتا ہے وہاں پر بھی، زیادہ رول پلے نہیں کرتا۔ تو تقدیر کیوں اتنی ضروری ہے؟ اس بات کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بہت سمپل ہے، ایکچولی اتنی مشکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سمپل کیا ہے کہ اگر آپ اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے اندر ایک نقص ڈال رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک نقص ڈال رہے ہیں, اور وہ نقص کیا ہے کہ ہیں تو یہ خالق, بنا لی انہوں نے بہت ساری چیزیں, ہیں تو یہ مالک, بڑے سپرمین سے بھی زیادہ ان کے پاس پاور ہے, لیکن پتا ہوتا ان کو نہیں ہے, ان کو بس اتنا ہی پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے, ان کو اتنا ہی پتا ہے جتنا ایک بڑے عالم انسان کو پتا ہے, اس سے زیادہ ان کو پتا نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے, یا ان کو پتا ہے کہ جی آئندہ دو منٹ بعد کیا ہونے والا ہے, لیکن ان کو دو سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ نہیں پتا, ان کو 200 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ نہیں پتا, ان کو 2000 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ ان کو نہیں پتا. ان کو نہیں پتا کہ کس شخص نے کیا کرنا ہے, کس شخص نے کیا نہیں کرنا, ان کو یہ ساری باتیں پتہ ہی نہیں ہیں. یہی کہہ رہے ہیں نا ہم, کیونکہ تقدیر جو ہے وہ تو علم ازلی ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اگر ہم تقدیر کا انکار کریں گے یا ہم کہیں گے نہیں جی باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں تقدیر ٹھیک نہیں ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کے اندر نقص ڈال رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کم کر رہے ہیں, گھٹا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے یہ بات کے لیے یہ بات ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بات ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے کہ تم میری بڑائی کے اندر کمی کرنا چاہو, کہ مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے, مجھے بس اتنا ہی پتا ہے جتنا تمہیں پتا ہے, ماضی کا علم تو تمہارے پاس بھی ہے, حال کا علم تو تمہارے پاس بھی ہوتا ہے, کیا چیز ہو رہی ہے کیا چیز نہیں ہو رہی, اور کمیونیکیشن جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے یہ علم بڑھتا چلا جائے گا انسان کا. دجال کے پاس تو پتا نہیں کتنا علم ہوگا, شیطان کے پاس کتنا علم ہے, آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے اس کا علم چل رہا ہے, اس کا نالج بیس بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے, آج تک بڑی چلی آ رہی ہے اور آگے تک بڑھتی چلی جائے گی. تو اتنا علم تو شیطان کے پاس بھی ہے, فیوچر کا علم کا مسئلہ ہے نا سارا کا سارا. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ ساری مخلوقات کے اوپر خاص مستقبل کی نالج کی وجہ سے, اور مستقبل کی نالج یہی تو ہے تقدیر, جس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونے والا ہے. تو بات دراصل کیا ہو رہی تھی, تقدیر کا تو یہ مسئلہ ضمنی طور پر تھا, کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے, ادر وائز ہم ان حدیثوں کے درمیان تطبیق نہیں کر پائیں گے. ہم یہ سمجھیں گے جب یہ والی حدیث آئے گی کہ قلم اٹھا لیے گئے, رفعت ال اقلام وجفت المکتوب, جو بھی اس کے الفاظ ہیں حدیث کے, کہ جی قلمیں اٹھا لی گئیں اور صحیفے خشک ہو گئے, جو کچھ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس اب معاملہ سیٹ ہو گیا سارا کا سارا. جب ہم یہ حدیث پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کہ اچھا بھی یہ تقدیر تو چینج نہیں ہو سکتی, جو کچھ سیٹ ہو گیا وہ سیٹ ہو گیا. اور پھر ہم دوسری طرف وہ حدیث پڑھیں گے کہ جس کے اندر کہ جی رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے کم کر دیا جاتا ہے, عمر بڑھا دی جاتی ہے کم کر دی جاتی ہے, تو اب ہم سوچیں گے کہ جی کون سی والی حدیث صحیح ہے, یہ والی حدیث صحیح ہے کہ یہ والی حدیث صحیح ہے. کسی مولانا صاحب کے پاس جائیں گے, مولانا صاحب کہیں گے دونوں صحیح ہیں, تو ہم کیا کہیں گے, یا تو کہیں گے مولانا صاحب کو نہیں پتا, یا ہم کہیں گے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ایسے ہی ہے بس. جبھی تو وہ گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث کے اوپر ایمان دین آنا چاہیے, وہی صحیح کہتے ہیں, اصل میں حدیث جو ہے وہ قابل اعتبار ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بات یہ بھی سمجھنی ضروری ہے کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں, لیکن یہاں پر تقدیر مبرم کی بات ہو رہی ہے جہاں پر تبدیلی نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کو ہماری دعا تبدیل نہیں کر سکتی, بھئی اللہ کو معلوم ہے کیا چیز ہونے والی ہے, اس کو ہماری دعا چینج نہیں کر سکتی, اللہ تعالیٰ کے علم کو کیسے چینج کریں گے, رائٹ. یعنی اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ اس کا علم جو ہے وہ بدلنے والا ہے, یہ بندہ دعا کرنے والا ہے اور اس کا علم بدلنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا, یہی تو نقص ہے اللہ تعالیٰ کے اندر جو شیطان دلوانا چاہتا ہے ہم سے. اور جہاں پر بات ہو رہی ہے تبدیلی کی, تو وہاں پر تقدیر مبرم کی بات نہیں ہو رہی, وہاں پر تقدیر معلق کی بات ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ اس حد تک ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے تاکہ شیطان آ کر تقدیر کے معاملے کے اندر ہمیں کنفیوز نہ کر دے اور ہمیں اس کا منکر نہ بنا دے. لیکن جو اصل بات تھی جو کہ یہاں سے شروع ہوئی تھی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین کے سارے درختوں کو قلمیں بنا دو اور سارے سمندروں کو روشنائی بنا دو اور اس طرح کے 7 سمندر بھی اور لے آؤ, تو بھی تم ان سے اللہ کی باتیں لکھتے جاؤ گے, سمندر خشک ہو جائیں گے, قلمیں ٹوٹ جائیں گی, لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو اسی طریقے سے تقدیر مبرم کے اندر جو چیزیں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے, اب تصور کریں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہوں گی. ایک چھوٹی سی مثال کہ اس بندے نے بیمار پڑنا ہے, بیمار پڑنے سے لگے گا کہ یہ مرنے والا ہے, اس کی ماں نے اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں, اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کی عمر بڑھا دی جائے گی. تقدیر مبرم کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کیا اختیار کرنا ہے. یہ جو اس کے اوپر پھر اعتراضات اٹھتے ہیں نا کہ جی جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر کسی کو سزا کیوں ملے گی، کسی کو جزا کیوں ملے گی، سارے کے سارے مجبور ہیں جبکہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، اختیار اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا ہوا ہے. لیکن تقدیر مبرم کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اس نے کیا چیز اختیار کرنی ہے. جب اس کے سامنے یہ آپشنز آئیں گے تو اس نے کون سے والے آپشن کو لینا ہے اور کون سے والے آپشن کو نہیں لینا. اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر یہ سب بھی موجود ہے. تو امیجن کریں کہ یہ صرف تقدیر کا علم، یہ جو علم ازلی ہے، یہ کتنا زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو انتظامی امور ہیں کہ جس کو اس دنیا کے اندر جو انتظامات چلتے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کس کو کیسے کیسے معاملات ہونے ہیں، فرشتوں کو کیسے کیسے حکم ملنے ہیں کہ انہوں نے جا کر کے اس کو فلانی جگہ پہ رزق پہنچانا ہے، اس کو فلانی جگہ پہ رزق پہنچانا ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے کلمات میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ لامتناہی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات بھی لامتناہی ہیں. تھوڑا سا نا ہم اپنے ذہن کو زور ڈال کر کے سوچنے کی کوشش کریں کہ ہو آر وی ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، تاکہ ہمیں تھوڑی سی معرفت حاصل ہو سکے اللہ تعالیٰ کی. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی بھی معرفت حاصل ہو گئی نا، تب اصل مسئلہ حل ہوگا ہمارا. اور وہ یہ ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی پھر نافرمانی نہیں کر سکیں گے، ہم اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکیں گے. گناہ یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں رہے گا کہ ہم کس اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم کس اللہ کی رضا کو لوز کر رہے ہیں، کس اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، کس اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی کومک ہیرو نہیں ہے، یہ کوئی سپر مین، اسپائڈر مین اور بیٹ مین قسم کی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر کے ادھر پھینک دیتا ہے، چند لوگوں کو جو ہے وہ سمندر میں ڈوبنے سے نکال کر کے بچا لیتا ہے. یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس طرح کے یہ کومک کیریکٹرز ہم نے سمجھ رکھے ہیں اور ہمارے بچوں نے انہی کو خدا سمجھا ہوا ہے کیونکہ وہ یہی چیزیں دیکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، ہر چیز کو چلانے والا بھی ہے، اور اس کا علم اتنا ہے، اتنا ہے کہ کوئی آدمی انسان تو کیا، کوئی عام انسان تو کیا، کوئی نبی بھی اس کے علم کا عشر عشیر بھی نہیں پا سکتا. کسی نبی کے پاس، کسی اللہ کے محبوب ترین نبی کے پاس بہت تھوڑا سا علم ہے، بہت تھوڑا سا علم ہے. یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ جو آپ علم قلیل کی بات کرتے ہیں، تو یہ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں تمہارے بارے میں بھی بات کر رہا ہوں. تو آگے سے یہودی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ تبیان لکل شیئن، ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے. تو ہمارا علم تو اس کتاب کا علم ہے، تو ہمارا علم تو بہت زیادہ علم ہوا، قلیل علم تو نہ ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تورات میں تبیان لکل شیئن کی بات ہے نا، یہ علم بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، بہت قلیل ہے. اور تمہارے پاس جو اس کا علم ہے وہ تو اس کی قلیل میں بھی بہت قلیل ہے، بہت ہی زیادہ قلیل علم ہے ہمارے پاس. تو ہماری حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہم اس اللہ کو ناراض کرنے کی، اپنے گناہوں کے ذریعے سے اپنی چھوٹی چھوٹی نکی نکی خواہشات، پنجابی میں کہتے ہیں نا نکی نکی خواہشات، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کے پیچھے لگ کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہاری جو بغاوتیں ہیں نا، جو تم خلاف ورزی کر رہے ہو میرے نظام کی، میرے حکموں کی جو خلاف ورزی کر رہے ہو نا، تم بچو گے نہیں، تم بچو گے نہیں. یہ جو تمہاری بغاوت ہے، یہ تمہارے اوپر پڑ کے رہے گی. جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں جس شکل سے بھی آتی ہیں جس شکل سے بھی آتی ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت, کوئی مصیبت تمہارے پر نہیں آتی, فبما کسبت ایدیکم, سوائے اس کے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اور ہم کن خیالوں میں رہتے ہیں, کن بادلوں پہ پرواز کر رہے ہوتے ہیں, کلاؤڈ نائن کے اوپر رہتے ہیں ہم کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے مصیبتیں بھیج رہے ہیں ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر درجات دیں گے, ہم اس کے اوپر صبر کرتے ہیں, صبر اوبر کچھ نہیں کرتے ہم اس کے اوپر, کوئی صبر اوبر نہیں کرتے. یہ مصیبت کے اوپر چلانا چیخنا نہ کرنا یہ صبر نہیں ہوتا ہے, جو ہمارے سویلائزڈ کلچر پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر مشہور ہو گیا نا کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ سینہ کوبی کرتے ہیں اور وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں نوحہ خوانی کرتے ہیں تو وہ صبر نہیں کرتے. ہم تو یہ سب کچھ نہیں کرتے, تو ہم تو صبر کرنے والوں میں سے ہیں, ہم تو صابرین میں سے ہیں. یہ ہے ہماری غلط فہمی, یہ ہے ہماری غلط فہمی. صرف مصیبت کے اوپر رک جانا جو ہے نا ان کاموں سے, یہ صبر نہیں ہوتا ہے, یہ صبر نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سنوایا, بات تو یہ کلاس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہو چکی تھی پچھلے ہی ہفتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مولانا صاحب کو بھی سنوا دیا, انہوں نے بڑی ایک جملے کے اندر بڑی پکی بات کر دی. انہوں نے کہا یہ جو گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے نا اس کے اوپر صبر کرنا کافی نہیں ہوتا, بلکہ ان گناہوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے, ان سے توبہ بھی کرنی پڑتی ہے, تب کہیں جا کر کے وہ مصیبت ٹلے گی. صبر کرنے سے گناہوں والی مصیبت نہیں ٹلتی, صبر کرنے سے جس کو ہم صبر کہتے ہیں اس سے گناہوں والی مصیبت نہیں ٹلتی, گناہوں والی مصیبت صرف توبہ سے ٹلتی ہے, صرف توبہ سے ٹلتی ہے. اور ہمارا کیا حال ہے, ہم توبہ نہیں کرتے, ہم توبہ نہیں کرتے, ہم گناہوں میں بدستور لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور صرف چند گناہوں کی ظاہری شکلوں کو چھوڑ دینے کو ہم کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی ہے, لیکن ہمارا دل اندر سے سخت اذیت میں مبتلا ہوتا ہے, سخت پریشانی, جی نماز میں بس دل نہیں لگتا, فلانا کام نہیں ہوتا, اور ایک ٹینشن کی کیفیت رہتی ہے, اور ایک غصے کی کیفیت رہتی ہے, اور فلانی کیفیت رہتی ہے, حالانکہ میں گناہ نہیں کرتا, میں نے تو توبہ کر لی ہے. بھائی آپ نے توبہ نہیں کری ہے, گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ آپ کے دل کے اوپر باقی ہے, دل آپ کا دبا ہوا ہے اس بوجھ کے نیچے, یہ اس بوجھ کی وجہ سے آپ کے دل کی یہ کیفیت ہے, بوجھ کی وجہ سے آپ کو اطمینان نہیں مل رہا, سکون نہیں مل رہا, اس بوجھ کی وجہ سے آپ اس کیفیت کے اندر ہیں. آپ نے توبہ نہیں کری ہے, ساری زندگی موسیقی سنی تھی, بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو, ساری زندگی موسیقی سنی تھی, اب نہیں سنتے, اب گھر کے اندر پلیئر نہیں ہے, اب گھر کے اندر ٹی وی بھی نہیں چلاتے, یا وہ ایک شخص جو ہے وہ ٹی وی نہیں چلاتا, باقی چلاتے ہوں گے, لیکن جب واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو آتی ہے جس کے اندر موسیقی فل موجود ہوتی ہے, اس ویڈیو کو ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, کوئی ننگی تصویر آئے ہمارے پاس, دیندار لوگ بیٹھے ہوئے نا اس وجہ سے بول رہا ہوں, دنیا داروں کیا تو اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے, دینداروں میں بالکل کوئی بنانا تصویر آ جائے, آگے کیوں نہیں فارورڈ کرتے بھائی, کیوں نہیں کرتے فارورڈ, برا سمجھتے ہیں نا اس کو, ہاں برا سمجھتے ہیں نا, بالکل ننگی تصویر آ جائے آگے فارورڈ نہیں کرتے, تو ننگی تصویر جو ہے وہ بری ہے, آگے فارورڈ نہیں کرتے. موسیقی ہے وہ بری نہیں ہے, فلمیں ڈراموں کے جو سینز ہیں وہ برے نہیں ہیں, ان کو کیوں آگے فارورڈ کرتے ہیں پھر, کیا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے آپ اس کو برا نہیں سمجھتے, اگر برا سمجھتے ہوتے ہرگز آگے فارورڈ نہیں کرتے, مطلب توبہ ہو ہی نہیں ہے ابھی تک. تو کیا ہے, جتنی زندگی کے اندر موسیقی سنی ہے, جتنے ڈرامے دیکھے ہیں, جتنی فلمیں دیکھی ہیں, سب کے سب کا گناہ نام اعمال پر موجود ہے, اور نام اعمال پر موجود ہونے کا مطلب کیا ہے کہ روحانی قلب کے اوپر سارا ملبہ ابھی تک پڑا ہوا ہے, برقع پہن لینے سے ملبہ نہیں ہٹ جاتا, داڑھی رکھ لینے سے ملبہ نہیں ہٹ جاتا, جبے پہن لینے سے ملبہ نہیں ہٹ جاتا, بلکہ صرف زبان سے کلمات کہہ دینے سے بھی ملبہ نہیں ہٹ جاتا, توبہ کرنی پڑتی ہے. اور توبہ کی شرائط کیا ہیں, سب سے پہلے یہ کہ گناہ سے الگ ہونا پڑتا ہے، جو کہ ہم ہو جاتے ہیں دیندار بننے کے بعد، جماعت میں نکلنے کے بعد، خانقاہ میں جانے کے بعد گناہ سے الگ تو ہو جاتے ہیں اس صحبت کی وجہ سے، لیکن یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ ہم اس کے اوپر نادم ہوں، شرمندہ ہوں کہ میری زندگی کیسے گزاری ہے، کیسے ضائع کر دی میں نے اپنی زندگی ان گانوں کے پیچھے، ان فلموں کے پیچھے، اس موسیقی کے پیچھے، اس بے پردگی کے پیچھے. لوگ اپنی بے پردہ تصویریں بیچتے ہیں، اور جو دیندار بن جاتا ہے وہ آگے سے کہتا ہے ماشاءاللہ، بے پردہ تصویریں لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ لکھتے ہیں ماشاءاللہ. مذاق ہے اللہ تعالی کے ساتھ یہ. کسی نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو دیکھ کر کے اگر کسی نے ماشاءاللہ نہیں پڑھا نا تو نظر لگ جائے گی، اور نظر لگنے سے انسان ہانڈی تک پہنچ جاتا ہے، رائٹ؟ جس طرح کہ اونٹ ہانڈی تک پہنچ جاتا ہے. حدیثیں تو ہم نے سن لی ہیں ساری واٹس ایپ کے اوپر. اب ہم نے حل کیا نکالا ہے؟ اپنی بے پردہ تصویریں لگاتے ہیں اور ساتھ ماشاءاللہ لکھ دیتے ہیں تاکہ جو بھی اس کو دیکھے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بھی پڑھ لے، کیونکہ مسلمان ہی ہے نا جو دیکھے گا اس کو ہمارے رشتہ داروں میں سے. بڑا خوبصورت حل نکالا ہم نے، رائٹ؟ تو یہ توبہ نہیں ہے. اور پھر جو دیکھنے والا اس کو ماشاءاللہ کہہ بھی رہا ہوتا ہے، اس کو فکر نہ ہوئی کہ یہ بے پردگی کیوں کر رہی ہے، یہ اس قسم کا کام کیوں کر رہی ہے، اس کو تو اس میں سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس کے اوپر ماشاءاللہ کا جواب دیں. توبہ تو نہ ہوئی نا یہ. تو آپ کی اپنی بے پردگی بھی ابھی تک گناہ میں اعمال میں موجود ہے، اپنی بے پردگی ابھی تک نامے اعمال میں موجود ہے، اگرچہ کہ آپ پردہ کر رہی ہیں، اگرچہ کہ برقع پہن کے باہر نکلتی ہیں، سب کچھ موجود ہے ابھی تک. اور جب اتنا منبع دل کے اوپر جمع ہوا ہوگا، اطمینان قلب کدھر سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا یہ اطمینان قلب؟ لیکن کتنا بدبخت ہے شیطان اور کتنے بے وقوف ہیں ہم کہ ہم اپنے نفس کے مختصر اطمینان کو اطمینان قلب سمجھ بیٹھے ہیں. ہم کسی کے اوپر، جیسے ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا غصے کے موضوع کے اوپر جو بیان ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم غصے کو پی جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو اطمینان عطا فرمائیں گے. بڑا اچھا سوال کیا. طالب علم کو ایسا سوال کرنا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے. سوال کیا کہ جب ہم غصہ نکالتے ہیں تو ہمیں اطمینان فیل ہوتا ہے، اور آپ حدیث میں بتا رہے ہیں کہ غصہ نہ نکالنے سے اطمینان ہوتا ہے، تو وہ کون سا اطمینان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا. میرے ذہن میں جواب نہیں تھا اس وقت، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا دل کے اندر کہ یہ جو اطمینان ہوتا ہے یہ قلب کا اطمینان ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو نفس کا اطمینان ہوتا ہے. اس کی کسی خواہش کو آپ فوراً پوری کر دیں، جس طریقے سے روتا ہوا بچہ، ضد کرتا ہوا بچہ تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے نا، جب اس کا مطلوبہ ٹوائے آپ اس کو خرید کر کے دے دیتے ہیں، مطمئن ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ قلب مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہوتا ہے، بچہ اگلے دن پھر شروع ہو جاتا ہے، اب مجھے وہ والی چیز چاہیے، وہ دلاؤ مجھے. اسی طریقے سے یہ جو نفس کا اطمینان ہوتا ہے نا، یہ مختصر اطمینان ہوتا ہے، یہ دھوکے والا اطمینان ہوتا ہے، یہ قلب کا اطمینان نہیں ہوتا ہے. اور ہم اس اطمینان کو قلبی اطمینان سمجھ لیتے ہیں. تو بڑے لوگ جو ہیں گناہوں کی زندگی پہ مستقل بدستور قائم ہے، استقامت کے ساتھ قائم ہے ہم، لیکن تہجد کی نماز کے اندر جو ہمیں تھوڑا سا اطمینان مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی میرے قلب کو اطمینان مل گیا. عمرے پر گئے، وہاں پہ جا کر کے رو دھو کر کے کچھ دعائیں مانگ دیں تو یہ قلب کو اطمینان مل گیا. قلب کو کیسے اطمینان ملے گا بھائی؟ گناہوں کا منبع موجود ہے، گناہوں کا بوجھ موجود ہے، توبہ کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. قلب کو کیسے اطمینان مل گیا آپ کا؟ چار عبادتیں کر کے، چار سجدے کر کے. وہ مختصر سا اطمینان ہوتا ہے، یا تو وہ نفس کا ہوتا ہے، یا یہ کہ تھوڑی سی قلب کو جو ہے وہ تھوڑی سی ایک رمق ملتی ہے، ختم ہو جاتی ہے فوراً گناہوں کی وجہ سے. تو گناہوں سے توبہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے. ہم ذرا تصور کریں، ایک اللہ کی عظمت کو ذرا سا سوچیں کہ ہم کس خدا سے ٹکر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کے سامنے جو ہم اس سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے نظام سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اپنے انجام کو تھوڑا سا سوچیں کہ مر جائیں گے تو ہمارے گناہوں کی نجاست پر ہمارا کیا حشر کرے گی، کیا بنے گا ہمارا اگر ہم ان گناہوں کے ساتھ اپنی قبر میں پہنچ گئے. سادہ سوال جو ہے، من ربو کا، ما دینو کا، یہ سارے جو سمپل ترین سوال ہیں ان کا جواب کیسے دے پائیں گے؟ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ جو جسموں کے اندر بدبو پڑتی ہے، جسموں کے اندر کیڑے پڑتے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں. ورنہ جن کے جسم پاک ہو کر کے جاتے ہیں، جن کی روحیں پاک ہوتی ہیں، ان کی روحوں کے صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی پرزرو کر کے رکھتے ہیں. تو یہ کیڑے پڑنے کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر بھی معاملہ ہوتا ہے. اور قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حساب دینا ہوگا تو ان گناہوں کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، کیا کیا میں نے تم کو نہیں دیا تھا. اتنی تکلیفوں کے باوجود اگر تمہارے اوپر آزمائشوں کا ایک معاملہ آ گیا تھا، تکلیفیں آ بھی گئی تھیں، پھر بھی تمہارے سر کے اوپر گھر کا سایہ موجود تھا، سفر پہ جاتے تھے سواری موجود تھی، رشتے دار موجود تھے، دوست احباب موجود تھے. ایک رات، اس دور کے لوگوں کے لیے تو معاملہ بڑا ہی مشکل ہے، ایک رات تمہاری کھانے کے بغیر نہیں گزرتی ہے. بھوک کا مزہ کبھی ہم نے چکھا ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے فاقہ کیا ہوتا ہے. تو اتنی نعمتیں ہمارے اوپر، اتنی نعمتیں جو کہ عموماً ہر انسان کو اس دور میں حاصل ہیں، اور پھر خصوصی نعمتیں جن کے پاس ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے. ان سب کے باوجود ہم اللہ تعالی کی نافرمانی کے اندر چھوٹی چھوٹی. تو بھائی بہت آسان ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ سے صلح کر لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، جو گناہ ہیں جیسے گناہ ہیں ان کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے گناہوں سے واقعی توبہ کر لیں. تو معاملہ بہت آسان ہے، آگے کے مرحلے بھی آسان ہو جائیں گے، دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. ہر وقت ذلیل ہوتے رہنا، کبھی کسی کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، کبھی کسی کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، کبھی کہیں بھاگے پھر رہے ہیں، کبھی کہیں بھاگے پھر رہے ہیں، کیا مصیبت کی زندگی بنا کے رکھی ہوئی. زندگی کے اندر اطمینان حاصل کرنا بہت آسان کام ہے، بس اس مصیبت کو چھوڑ دینا. یعنی یہ نہیں کہ کسی نعمت کو چھوڑ دینا تمہیں اطمینان مل جائے گا، نہیں، مصیبت کو چھوڑ دو اطمینان مل جائے گا، گناہوں کی مصیبت کو چھوڑ دو. تو معاملہ بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سمپل معاملہ رکھ دیا ہے، بھائی گناہوں سے توبہ کر لیں. جو اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کے لیے کہے ہیں، نیکوں کی صحبت حاصل کر لیں، ان کے ساتھ انگیج ہو جائیں، قرآن کے ساتھ انگیج ہو جائیں، تھوڑا سا اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش شروع کر دیں، بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ تھام لیتے ہیں ایسے بندے کا. جب اللہ تعالیٰ ہاتھ تھام لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد کوئی نہیں چھڑا سکتا اس ہاتھ کو، لیکن اس کے لیے سچی توبہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھانا ہمارے مشائخ کا طریق رہا ہے، اس سے انسان کی توبہ کیا ہوتی ہے، لیکن کم از کم وہ اپنے ایمان کی تجدید ضرور کر لیتا ہے، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اہمیت ہے، اور وہ نام اعمال کے اندر لکھ لیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کلمات کو پڑھانا، یہ اپنے مشائخ کی اتباع میں بھی اس کا فائدہ ہے، اور کیا پتا کہ ان کے پڑھنے کی برکت سے پھر ہمیں اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق مل جائے، تو ہمیں تو مایوس کبھی بھی نہیں ہونا. تو اس وجہ سے اس نیت کے ساتھ ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. دعا کر لیے سبحان ربی العلی الوهاب. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا. اے اللہ, ہمارے سینوں کو اپنے عشق کے خزینے بنا. اے اللہ, عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ, عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ, نرمی والا معاملہ فرما. اے اللہ, نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ, برے چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما. اے اللہ, شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ, برے انجام سے حفاظت فرما. اے اللہ, فتنہ دجال سے حفاظت فرما. اے اللہ, فتنہ مال سے, فتنہ جمال سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کو کلمے پر موت نصیب فرما. اے اللہ, کامل ایمان کے ساتھ جینے کی اور مرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ, اس کا جنہوں نے بھی انتظام کیا, اے اللہ, ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما. اے اللہ, ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ, اے اللہ, ان کے گھر بار میں برکتیں نصیب فرما. اے اللہ, ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ, ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ, جو کچھ کہا گیا, اے اللہ, اس کو ہمارے خلاف, کسی کے بھی خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرما. اے اللہ, جو خیر کی بات تھی آپ کی طرف سے تھی. اے اللہ, جو کمی کوتاہی تھی یقیناً ہماری طرف سے تھی. اے اللہ, ہماری ہر قسم کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ, عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ, جو ہمارے عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے, اللہ, ان سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ, جن کی مغفرت نہیں ہوئی ان کی مغفرت فرما. اے اللہ, جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ, ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ, ان کی پریشانیوں کو آسان فرما. اے اللہ, جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما. اے اللہ, جو مرضوں میں مبتلا ہیں ان کے مرضوں کو دور فرما. اے اللہ, ہم سب کے اور ہمارے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, بہت مشکل دور میں زندہ ہیں. اے اللہ, بہت کم علمی اور کم عملی کے ساتھ زندہ ہیں. اے اللہ, یہ تو وہ دور ہے جس میں ہمارے بزرگوں نے اپنے علم اور عمل کے باوجود رہنے سے پناہ مانگی. اے اللہ, تو ہماری مدد فرما. اے اللہ, عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ, نفس, اے اللہ, زمانے کے برے حالات کے خلاف, اے اللہ, ہماری مدد فرما. اے اللہ, ہمیں تنہا نہ چھوڑ فرما. اے اللہ, ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.